الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز طلبا، گزشتہ سال منگل کو حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب تعلیم الدین کا یہاں بیان ہوتا تھا، اور اسی کی تشریح و توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی. اور وہ تقریباً مکمل ہو گئی تھی، خاص طور سے اخلاقیات کا جو باب ہے، جو اس میں بہت ہی جامع مختصر اور نافع ہے، اس کی تشریح اور توضیح ہو گئی تھی. اور بھی کچھ باتیں جو حضرت نے اس میں بیان فرمائی تھیں، جن کا تعلق ہماری اصلاح اور تربیت سے تھا، وہ بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر رمضان شریف آ گئے تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اور رمضان شریف کے بعد کافی دیر سے سلسلہ شروع ہوا، پھر بقرعید آ گئی، اس لیے یہ کتاب شروع نہ ہو سکی. اب بقرعید گزرنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو پورا کر لیا جائے. اس میں بعض باتیں تو علمی ہیں جن کا تعلق اہل علم سے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کا ہم سے تعلق نہیں، نہ ہمیں ان کی فی الحال ضرورت ہے. اس لیے ان کو چھوڑ کر اب اس کتاب کی آخری فصل آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پڑھی جائے گی، اور اس کے کچھ تشریح اور کچھ وضاحت کی جائے گی. کیونکہ اس آخری فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتوں کا خلاصہ بیان فرمایا، اور خود فرمایا ہے کہ اس فصل میں حضرت سیدنا مرشدنا الشیخ الحافظ الحاج محمد امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصایا کا خلاصہ لکھ کر رسالہ ختم کرتا. اس کو آخر میں اسی واسطے لکھا ہے کہ خاتمے میں برکت ہے، ورنہ میرا حق یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کو بیان کرتا. وصیتیں چاہے شروع میں بیان کی جائیں، اور چاہے آخر میں بیان کیسے کی جائے بڑی اہم ہوتی ہے. جو شخص جس بات کی وصیت کرتا ہے اگر وہ شرع کے مطابق ہے, دین اور دنیا کی فلاح سے متعلق ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہے. کیونکہ انسان جس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے, سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے, سب سے زیادہ مفید سمجھتا ہے, اپنے بعد والوں کو اسی کی نصیحت کرتا ہے اور وصیت کرتا ہے. اور پھر وہ وصیتیں بھی شیخ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی, آپ کا مقام بڑا اونچا اور بہت عالی ہے, اس لیے ہمیں ان کی وصیتیں توجہ کے ساتھ سننی چاہیے اور جذبہ عمل کے ساتھ سننا چاہیے. سننے کے بعد ان کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و توکل کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا ہے, جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مجلس میں سنایا ہے. اور اس واقعے کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم حضرت کے عالی مقام کو جانیں اور پہچانیں اور ان کی وصیتوں کی قدر کریں. اس واقعے میں حضرت نے جو صبر و توکل کو اختیار فرمایا وہ حضرت ہی کا مقام ہے, ہم اس کے لائق نہیں, نہ ہمارا ایمان اتنا قوی ہے اور نہ اس درجے کے صبر و توقع پر عمل کرنے کی شرائط ہمارے اندر پائی جاتی. اس لیے واقعہ سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کریں, بلکہ حضرت کی وصیتوں کی قدر کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت سے وابستہ فرمایا ہے اور ان کے سلسلے سے شکر اخلاص کے ساتھ جڑیں اور ان کی وصیتوں پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں, دنیا کو سدھاریں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ واقعہ خود حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. حاجی امداد اللہ صاحب ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت قائم ہوئی, اس لیے حضرت کو مہاجر مکی کہتے ہیں. آپ کا مزار مبارک بھی جنت المعلا کے اندر ہے مگر اب معلوم نہیں تھا. کچھ عرصے سے پہلے تک تو ان کے مزار کی کچھ نشان نہیں تھی, اب وہ نشانی مٹ چکی کیونکہ وہاں کسی خبر کی کوئی نشانی باقی نہیں رکھی جاتی. یہ واقعہ مکہ مکرمہ تھا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا تو میں نے پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے یہ عہد کیا کہ یا اللہ اب میں یہاں ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں, وہاں جا کر کے میں اب کسی مخلوق سے نہ کوئی چیز مانگوں گا نہ کسی سے کسی چیز کا سوال کروں گا اور نہ کسی پہ نظر کروں گا نہ کسی سے امید رکھوں گا. بس میں آپ کے گھر آپ پر بھروسہ کر کے حاضر ہو رہا ہوں. آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا, آپ پلائیں گے میں پی لوں گا. میں بس آپ کا محتاج رہنا چاہتا ہوں. اب میں مخلوق کی محتاجگی سے بچنا چاہتا ہوں. مجھے آپ اپنا محتاج رکھیے گا اور میری دستگیری فرمائیے گا اور میری مدد فرمائیے گا. بس میں آپ کے گھر آپ گھر پر بھروسہ کرتا ہوں. سماتے ہی میں نے عہد کیا اور پھر میں روانہ ہو گیا, اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد بھی میں نے اپنے اس عہد کی تصدیق کی کہ اللہ آپ کے گھر میں آ گیا ہوں. بس اب آپ ہی میری مدد فرمائیے گا, نصرت فرمائیے گا اور میرے کھانے پینے کا آپ ہی بندوبست فرمائیے گا. میں آپ کے سوا کسی اور سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. اور جو کچھ تھوڑی بہت ہندوستان سے جمع پونجی ساتھ لے گئے تھے چند روز اس پر گزارا کرتے رہے. اس وقت حضرت مکہ مکرمہ میں اکیلے تھے, نہ کسی سے جان نہ بیٹھا, نہ کوئی ملنے والا, نہ کوئی معتقد, نہ کوئی جاننے والا, بالکل وہاں پر غیر متعارف اور غیر معروف حالت میں پہنچے. کہتے ہیں جب وہ جمع پونجی ختم ہو گئی تو فاقہ شروع ہو گیا. دو تین فاقے گزرے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے اور مدد کے کوئی آثار نظر نہ آئے. تو میں نے پھر عرض کیا بارگاہ الہی میں کہ اللہ میں تمہیں آپ کے بھروسے یہاں آیا ہوں, آپ ہی کے بھروسے یہاں پہ رہوں گا. آپ ہی میرے کھانے کا پینے کا میری ضروریات کا آپ ہی انتظام فرما دیجیے گا. اگر آپ نے انتظام نہ فرمایا تو بہت سے بہت آپ مجھے موت دے دیں گے, مجھے یہ بھی قبول ہے. اللہ یہ توکل کوئی معمولی بات نہیں, ہمارے تمہارا بس کی بات نہیں. ہمارے لیے تو معروف توکل کافی ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرے, نظر مسبب الاسباب کرے, ترک اسباب نہ کرے. حضرت نے نہ ملازمت اختیار کی, نہ تجارت اختیار کی, نہ زراعت اختیار کی, نہ کوئی ذریعہ معاش اپنایا, بس اللہ پر توکل کر کے اور اسباب رزق ترک کر کے بیٹھ گئے. یہ حضرت کے مقام تھا. حضرت ہی میں اس کے شرائط پائے جا سکتے ہیں. حضرت ہی پھر امتحان میں پاس ہوئے, جیسا کہ اب آپ سے معلوم ہوگا انشاءاللہ. کہتے ہیں سات وقت کا فاقہ گزر گیا اور کمزوری اور نقاہت ظاہر ہونی شروع ہوئی, تب بھی میں ہمت کر کے حرم شریف جاتا رہا, نماز حرم شریف میں جا کر باجماعت ادا کرتا رہا, ثواب کرتا رہا. وہاں مجھ پر ایک مصیبت پیش آئی کہ ثواب کے دوران کسی بدو کی چادر پر میرا پاؤں پڑ گیا, جس کی وجہ سے اس کو جھٹکا لگا تو اس نے مڑ کر میری ایک چاٹا مارا. تو میں پہلے ہی ضعیف اور کمزور تھا, فاقے نے اور مجھے نہیں ڈھال کیا ہوا تھا, میں دھم سے نیچے گر گیا. اور تو آپ ہوتا رہا, لوگ مجھے دیکھتے رہے, میں نیچے پڑا رہا. اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دائیں جانب جبرائیل علیہ السلام ہے اور بائیں جانب میکائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ بندہ بڑا صابر ہے, بڑی اس نے ہمت کر رکھی. حضرت میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ہے تو بڑے ہمت والا, مگر ابھی تو اس کا قدر باقی. بس یہ کہا اور پھر غائب ہو گئے. پھر میں اٹھا اور اپنے پھر میں نے اپنے عہد کی تصدیق کی, اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ ہوئی عرض کیا جو میں نے ہندوستان جاتے عرض کیا تھا کہ اللہ بس اب میں آپ کی یاد کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے وہ تمام اسباب کو چھوڑ کر کے صرف آپ پر بھروسہ کرنے کر کے آپ گھر میں حاضر ہوا ہوں. یا اللہ میری تمام ضروریات کی آپ ہی انتظام فرمائیے، آپ ہی مدد فرمائیے. میں اب کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر فقر و فاقہ، وہ فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ جسم اتنا نحال ہو گیا کہ حرم میں جانا مشکل ہو گیا. تو میں اپنے گھر کے محلے کی مسجد میں ہی نماز پڑھنے لگا اور وہیں مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرتا اور اپنے گھر میں آ جاتا. اتنی طاقت نہ رہی کہ حرم تک پیدل جا سکوں اور حرم شریف کی نماز جا کر کے حاصل کر سکوں. اس حالت میں بھی ضرور ترغیب جماعت نہیں فرمایا. اگر کمزوری ہے، نقاہت ہے، طبیعت نٹھال ہے، فاقے میں کہتے ہیں ایک دو تک کھانا آدمی کو نہ ملے تو آخر کتنی کمزوری ہو جاتی کہ آدمی کی آواز بھی نہیں نکلتی. لیکن جماعت نہیں ترک فرمائی، جماعت سے نماز پڑھتے رہے. فرمائی یہاں تک کہ 11 وقت کا فاقہ ہو گیا، تقریباً 3.5 دن کا فاقہ ہو گیا. 3.5 دن سے نہ کھایا نہ کوئی غذا لی تھی نہیں، اسباب اپنے پاس نہیں تھے، اسباب جو تھے وہ اختیار کیے نہیں تھے. اللہ پہ بھروسہ توکل تھا، صلاۃ صبر فرمانے. 11 وقت کے فاقے کے بعد میں گھر کے اندر تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی. میں نے کہا کہ بھائی اندر ہی آ جاؤ، تو ہے بھائی صاحب کے لیے بچے بھی نہیں، اکیلے تھے اور ایسے تبکل کی شرائط میں سے کیے بھی کہ بیوی بچے نہ ہوں، ورنہ خود تو جھیلے گا، بیوی بچوں کو بھی مارے گا کیا اپنے ساتھ. ان کو تو کما کر کھلانا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی تم اندر آ جاؤ. تو ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تشتری تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اور آ کر کے اس نے کیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت. تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا تو کسی سے تعلق ہے نہ، کسی سے جان پہچان ہے نہ، کسی سے دوستی ہے نہ، کوئی رشتہ داری ہے نہ، کوئی میل جول ہے. یہ آیا ہے تو من جانب اللہ ہی آیا، اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس کو بھیجا ہے. لہٰذا میں نے کہ لاؤ بھی دے دو. اب جو میں نے اس تشریف سے کپڑا ہٹایا تو گرم گرم پلاؤ تھا. حالانکہ سعودی عرب میں بریانی پلاؤ کیا کہوں، یہ سب تو ماشاء اللہ بہت بننے لگے. پہلے زمانے میں یہ ہندوستان کا کھانا ہے، ان نے وہاں بھی کہا ہوتا ہے، لیکن بالکل ہندوستان کی گرم گرم پلاؤ جو ہے اس میں رکھی ہوئی تھی. میں نے بس اللہ کا شکر ادا کر کے بسم اللہ پڑھ کر اسے کھایا اور خیر ہو کر کھایا. کچھ پلاؤ بچ گیا، خیال آیا کہ لاؤ اس کو ڈھک کر رکھ دو، شام میں کام آ جائے گا. لیکن پھر خیال آیا کہ جس آقا اور مولا نے، جس خالق کو مالک نے 11 وقت کے فاقے کے بعد ایسا لذیذ کھانا عطا فرمایا، کیا شام کو وہ نہیں عطا فرمائیں گے اللہ؟ اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ شام کے لیے رکھوں، اور بس میں نے ان کے حوالے کر دیا، جو صاحب لے کر آئے تھے ان کے حوالے کر دیا. جب ان کے حوالے کیا تو انہوں نے جاتے جاتے کہا کہ خوب سمجھے کہ شام کے لیے نہ رکھا، اگر شام کے لیے ڈھک رکھتے تو زندگی بھر کے لیے دھوکہ مار دیا جاتا. کوئی رجل غیب آیا ہوگا اسے پہنچانے کے لیے. میں اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ پلیٹ اور اس کی جو اوپر کا کپڑا ڈھکا ہوا لے کر ایسا غائب ہوا کہ پھر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو، اس شخص کو بس پہلی مرتبہ دیکھا، پھر اس کے بعد دیکھا ہی نہیں. اگر مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوتا تو بار بار آتا، ایک دفعہ ہدیہ پہنچایا تو دوبارہ ہی پہنچا سکتا تھا. پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس वो दिन और आज का दिन। फिर फकर व फाका तो ऐसा गायब हुआ कि बिल्कुल ही खत्म, और अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मुझ पर फराखी और खुशादगी हो गई और फतुहात का दरवाजा ऐसा जबरदस्त खुल गया कि खाने की, पीने की, पहनने की, और जनाब रुपया पैसा कपड़ा लत्ता इतना बेतहाशा आना शुरू हो गया कि मैं रख रख के थक गया, बांट बांट के थक गया। लेकिन ये है कि ना पैसा आने से रुकता है, ना कपड़े आने से रुकते हैं, ना चीज़ें आने से रुकती हैं। खूब आती हैं और खूब तस्लीम होती हैं, तो बस मैं तो उनकी खिदमत में लगा देता हूँ। यहाँ तक कि हजरत जो है मक्का मुकर्रमा के अंदर मालदार मशहूर हो, वही शेख जो है ये बहुत मालदार है, वही साथ में। तो एक दिन मैं रात को अपने मकान के अंदर था कि अचानक चोर आ गए। मैं उस पर तहज्जुद पढ़ रहा था और उनको ये अंदाजा न था कि मैं जाग रहा हूँ। वो अपने दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में जहाँ भी मुख्तलिफ चीजें थी वो दाखिल हो गए और समेट समेट कर गठरियाँ बांधने लगे। मैं उनकी सारी हरकतें देखता रहा। जब वो सारा सामान समेट करके ले जाने लगे तो मैंने कहा कमबख्त तुमको तो चोरी करनी भी नहीं आती, क्या ऐसे चोरी करते हैं कि रुपया पैसा तो लिया नहीं बाकी सब चीज़ें ले ली। अरे फला अलमारी में पैसे भी रखे हैं वो क्यों ना लिए। पहले तो डरे के बढ़ेंगे जाके और हमें पकड़ ना ले। लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं रहे तो वो पहले तो शर्मिंदा से हुए कि वाकई पैसे देने की चीज़ थी वो तो ली नहीं, लेकिन जो मैं छोड़ के लिया था उन्होंने वो भी चुरा ली। इस तरह से रुपया पैसा कपड़ा लत्ता आदि कीमती चीज़ें चोरी करके मेरा वो ले गए। तो मैंने मुसल्ले पर जाकर शुक्राने के दो नगर पड़े कि या अल्लाह आपका शुक्र है, आपका एहसान है, आपका इनाम है कि आपने ये खिदमत मुझसे वापस ले। इस खिदमत में जितना वक्त लगता था वो भी मैं आपकी याद में गुजारूंगा, आपकी तस्वीर में गुजारूंगा, आपकी इताअत में गुजारूंगा, आपकी याद में गुजारूंगा। आपने मुझसे मुझे इससे ये ड्यूटी मेरी आपने ख़त्म फरमा दी और फिर मैं किस याद में लग गया। जब सवेरे हुआ और सबको पता चला कि हजरत के यहाँ चोरी हो गई है तो शहर के थानेदार वगैरह भी हजरत को जानते थे, वो भी हजरत की मौत आते थे। जब उन्होंने सुना कि हजरत के यहाँ चोरी हो गई तो उन्हें बड़ी नदामत शर्मिंदगी हुई कि हमारे होते हुए हजरत के घर चोरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने फौरन क्या कहते हैं छापा मारा और पूरे शहर की नाकाबंदी करके आखिर चोरों को पकड़ ली और जितना कपड़ा रुपया पैसा जो कुछ भी उन्हें छुड़ाया था वो वैसा का वैसा जैसा जी जाकर के रखा था वैसे ही वापस बंधा हुआ था घर। थानेदार ने आकर के हजरत से मदद की, हजरत बड़ी मुझे शर्मिंदगी है कि हमारे शहर में आपके घर में चोरी हो गई। तो हजरत सब सामान आ गया खैरियत से, पूरा है कोई कम नहीं हुआ और हमने उनको गिरफ्तार कर दिया। तो मैंने जल्दी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला कि या अल्लाह आपका शुक्र है मैं इससे बेनियाज तो नहीं था, कि अल्लाह फिर आपने अपने फजल से नेमत अता फरमा दी और आपने फिर दोबारा आपने इसकी खिदमत अता फरमा दी। अब उसको खोल खोल कर हजरत अलमारी पर लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जा रहे हैं। अल्कारी उमर तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ने माल जाने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, माल आने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजह यह कि उनकी उनकी नज़र माल पर नहीं थी, अल्लाह ताला पर थी। वो आता है तो उनकी नेमत है, ले तो उनकी नेमत है, उनका देना भी नेमत है, उनका लेना भी नेमत है। वो हमारे द्वार से बाजू का उनका लेना सूरत हमारे लिए मुसीबत होता है, हकीकत में तो नेमत है। और हजरत भाई साहब के फरमाया करते थे कि भाई अब इस सिलसिले में जो मशक्क़त थी वो मैंने झेल ली, बस अब तो तुम इसमें इखलास के साथ दाखिल हो जाओ, हिम्मत से काम लो और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो, फराज वाजिबात की अदाई करो, किसी अल्लाह वाले की जोतियाँ सीधी करो, अल्लाह ताला तक पहुँच जाओ। थाने रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई ये हजरत भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है ये शाही सलूक है, शाही सलूक है। इसमें ना वो मुजाहिदे हैं, ना वो रियाजत है जो मुतकद्दिमीन के ज़माने में हुआ करती थी, ना फाइल करने पड़ते हैं, बस इत्तेबा सुन्नत इख्तियार कर लो, गुनाहों से बचने का एहतमाम कर लो, इसे अल्लाह वाले की खिदमत में इखलास के साथ रहना सीख लो, बस सब कुछ मिल जाएगा। اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس کا صحیح تعلق نصیب ہو جائے گا. تو حاجی امداد صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں بھائی، یہ ہم سب کے شیخ و مرشد ہیں، لہذا ان کی وصیتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اب وصیتیں ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ منگل کو سنا دیں گے آپ کو، ان شاء اللہ کچھ ان کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ وقت کم رہے گی. اب دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت حاجی صاحب کے صدقے تو خیر اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائے، باطن کی بھی اصلاح فرمائے اور اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. اللهم لك الحمد لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہم سب کے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح یا اللہ، ہم سب کے اخلاق و اعمال اور عادات و اطوار کی اصلاح فرما یا اللہ. ہمیں اپنی زندگی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما. اللہم قل لنا وجعلنا لك. اللہم قل لنا وجعلنا لك. یا اللہ ہم کو ہر مسلمان ہر دولت کو دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ بے حیائی بے غیرتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں پر حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ یہاں حکومت عادلہ قائم فرما، اس ملک سے بے حیائی بے غیرتی کو دور فرما. اور عالم اسلام میں جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ، یا اللہ مجاہدین کو فتح مبین عطا فرما، مجاہدین کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں تمام کافروں کو تباہ فرما، ہلاک فرما، برباد فرما. یا اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.